ये सूरह तहा की आयत नंबर 115 से एक नई तकरीर शुरू होती है। सूरह तहा का आखिर है और ये तकरीर जो है इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, वलकद अहिदना इला आदम मिन कब्लु फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा। हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया था मगर वो भूल गया और हमने उसमें अज़्म ना पाया। तो आप देखिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाकया आप पहले भी कई दफा जो है वो पढ़ चुकी हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जो थे उनसे भूलने वो भूल गए, उनसे गलती हुई और भूलना जो है वो इंसान की फितरत में जो है वो दाखिल है। इसीलिए अल्लाह ताला की तरफ से बार बार जिक्र की याद दहानी कराई जाती है ना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो अज़्म था वो ज्यादा मजबूत नहीं था जिसकी वजह से शैतान के फरेब में वो आ गए। तो सूरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो वाकया है आप सूरत बकरा, सूरत आराफ और भी कई सूरतों में आप जो हैं वो उसको पढ़ेंगी, मगर इस किस्सा से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ अज़ा हैं और जो मुख्तलिफ नताइज हैं वो पेश किए जा रहे हैं। यहाँ पे भी क्या फरमाया, वलकद अहिदना इला आदमा, हमने इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया था, मिन कबलू यानी इससे पहले। तो क्या पता चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया था, मिन कबलू इससे पहले। आदम अलैहिस्सलाम का ये वाकया आप सूरत अल बकरा, सूरत आराफ में दो जगह पर, सूरत हिजर, सूरत बनी इसराइल, सूरत काहफ में पढ़ चुकी हैं। ये सातवां मौका है कि जबकि इसको फिर दोहराया जा रहा है। तो हर जगह अंदाज मुख्तलिफ है, मौके की मुनासबत से तर्ज बयान मुख्तलिफ है। तो अब अल्लाह ताला ने जो है वो आदम अलैहिस्सलाम को क्या हुक्म दिया था, इससे पहले क्या हुक्म दिया था जिसको फनसिया वो भूल गए, और वो क्यों भूले, वलम नजिद लहू अज़्मा, और हमने उनमें जो है वो अज़्म ना पाया। तो ये बात जो है आप याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो इंसानों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया था वो क्या हुक्म था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना है ना, ला तक्रबा हाज़िही शजरता, कि इस दरख्त के पास नहीं जाना। तो जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा जो थी ये लोग मौजूद थे, और वहां पे जन्नत में तमाम जरूरतों का सामान मौजूद था, ऐशो इशरत की वाफिर नेमतें, और उनको ये बताया गया था कि तुमने इस दरख्त के पास नहीं जाना वरना जन्नत की नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी और तुम्हें अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए फिर से जिदोजहद करनी पड़ेगी, मुशक्कत उठानी पड़ेगी, धूप बारिश के लिए मकान बनाना पड़ेगा, खाने पीने के लिए फिर जरिए मुआश इख्तियार करना पड़ेगा, पहनने के लिए लिबास जो है उसकी जरूरत पेश आएगी। तो तुम्हारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो है ना इन चीजों में चला जाएगा, तो जन्नत की दूसरी नियमतें तो कम ही फिर किसी को मैसर आएंगी ना। तो लिहाजा क्या याद रखना कि अल्लाह के हुक्म का ध्यान रखना और शैतान के फरेब में ना आना। तो यहां पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास तौर पर जो बात बताई वो क्या थी कि वलकद अहिदना इला आदम मिन कब्लु, कि इससे पहले हमने आदम अलैहिस्सलाम को एक हुक्म दिया था, और वो जो हुक्म था वो क्या था कि इस दरख्त के पास ना जाना, और ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक इम्तहान था। तो हुआ क्या, फनसिया वो भूल गए, वलम नजिद लहू अज़्मा, और हमने उनमें जो है वो अज़्म ना पाया। यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि अहद के साथ जब इला की प्रेपोजिशन आती है तो इसका मतलब होता है किसी खास हदायत या वसीयत की ताकीद और एहतमाम, कि बड़ी ताकीद के साथ बड़े एहतमाम के साथ जो है उनको एक हुक्म दिया गया था, और हुक्म क्या था कि ये खास दरख्त जो है ना इसके पास नहीं जाना। लेकिन हुआ ये कि आदम अलैहिस्सलाम से क्या हुआ, तो उनसे जो है गलती हो गई। अब यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म जो है उसकी हुक्म अदूली नहीं की, हुआ ये नसिया कि वो भूल गए। और नसिया जो है इसके दो मानी होते हैं, एक मानी तो ये है कि वो भूल ही गए है ना, جیسے واقعی کوئی بھول جاتا ہے. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ نظر انداز کرنا, ہے نا, کہ کسی چیز کو اگنور کرنا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فنسیہ, پس وہ بھول گئے. اور بھولے کیوں؟ ولم نجد له عزما, اور ہم نے ان میں عزم نہ پایا. عزم کا صحیح مفہوم ہوتا ہے صبر, عزیمت اور استقامت. اس کی ضد ہوتی ہے بے صبری اور جلد بازی. تو اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے صبری اور جلد بازی کی وجہ سے جو ہیں وہ بھول گئے. اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے, وہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر وہ صبر اور عزم کی صفت جو ہے وہ پیدا کرے. اور جس کے اندر بھی صبر کی اور عزم کی صفت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ شخص جو ہے وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے گا. ورنہ پھر کیا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے جو ہے وہ انسان صبر نہیں کر پاتا, بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا ہے. خلق الانسان من عجل, سورۃ انبیاء آیت 37. وکان الانسان عجولا, سورۃ بنی اسرائیل آیت 11. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ جلد باز ہے, انسان جو ہے اس کے اندر بے صبری جو ہے وہ پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری ہے جس کی وجہ سے انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے اندر ول پاور سٹرونگ کرنی چاہیے. اور جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا, جو چیز ضروری ہوتی ہے, اس کو انسان پھر بھولتا نہیں ہے. اس کو وہ چیز اس کے نظروں سے اوجھل نہیں ہوتی. جو بہت اہم چیز ہوتی ہے اس کو نہیں بھولتا. جس کو وہ اہم نہیں سمجھتا تو اس میں جو ہے وہ بھول اختیار کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بھول وہ ہے جو انسان سے غلطی سے ہو جائے, جیسے آدم علیہ السلام سے ہوئی تو بھول ہی, لیکن غلطی سے ہوگی. انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں یہ غلطی کی تھی, بس بھول گئے, شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور بھول گئے. دوسری غلطی کون, دوسری مثال کیا ہے کہ بھول تو ہے لیکن سرکشی اور سرتابی خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے مقابلے میں کرنا اور شیطان کی بندگی میں کرنا, جیسے کہ فرعون نے کی اور سامری نے کی, ہے نا. اب وہاں پہ معافی کا جو ہے نا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس سے جو ہے وہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کوئی بھی غلطی کرتا ہے, جان بوجھ کر کوئی شخص جو ہے وہ کسی چیز کو اگنور کرتا ہے. سامری نے کیا کیا تھا, اگنور کیا نا, اللہ کی ہدایات تو پاس موجود تھی. تو کیا کرنا چاہیے کہ بشری جو ہے وہ بشری طور پر اگر کوئی کسی سے کوئی کمزوری ہو جائے تو یہ اور بات ہے, لیکن دانستہ طور پر اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ بھی یہی بات فرمائی گئی, اور خاص طور پر قصہ آدم اور بی بی حوا سے جو ایک لیسن ملتا ہے, جو ایک سبق ملتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ جلد بازی سے لوگ پرہیز کریں, عجلت جو ہے نا اس کو اختیار کرنے سے لوگ جو ہیں وہ پرہیز کریں. اور شیطان جو ہے نا وہ انسان کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے, جلد بازی پر جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا. جب کسی چیز کا یہ کہا جائے نا, یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا, گویا کہ بات پہلے ہی پتا ہے, مزید اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. یاد کرو وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا, کیا کہا تھا, اس جدو تم سب سجدہ کرو. یہ آدم کس کو, آدم علیہ السلام کو. تو آدم علیہ السلام جو کہ مٹی سے بنائے گئے, اور فرشتے کس سے بنائے گئے, نور سے. فرشتے کسے بنائے گئے, نور سے. تو نوری مخلوق کو کہا گیا کہ وہ جو مٹی سے مخلوق بنائی گئی ہے اس کو وہ سجدہ کریں. فسجدوا, سب سجدہ کر گئے, سب نے سجدہ کیا, الا ابلیس, سوائے ابلیس کے. ابلیس نے کیوں سجدہ نہ کیا, अबा, उसने इनकार कर दिया, और उसके इनकार की वजह क्या थी? इस तकबार, तकबुर। हाँ, वहां पे आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि अबा वस्तकबरा फकाना मिनल काफिरीन, इनकार किया, किब्र किया, और फिर इनकार करने वालों में जो है वो शामिल हो गया। फकुलना या आदम, फिर हमने कहा ए आदम, इन्ना हाजा अदुवुल्लका वले ज़ौजिका, ये देखो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। फला युखरी जन्ना कुमा, फिर वो तुम दोनों को ना निकलवा दे, मिनल जन्नती, जन्नत से, फतशका, और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। तो अब आप देखें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, ये नहीं कहा कि सिर्फ बीवी का दुश्मन है, क्योंकि बाद लोग ये समझते हैं कि ये जो भूल थी ये सिर्फ बीवी हवा से हुई थी, यानी वो जो थी वो शैतान के बहकावे में आ गई थी। तो बाद लोग औरतों को जो है वो ब्लेम करते हैं, औरतों को बुरा भला कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि फिर हवा ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने पर आमादा किया था। तो कुरान की ये आयत क्या बता रही है कि आदम अलैहिस्सलाम ने हमने अज़्म ना पाया, है ना? तो गोया कि वो अपना वादा जो थे वो अल्लाह ताला से जो उन्होंने किया हुआ था वो भूल गए, और उन्होंने शैतान का जो है वो कहना मान लिया। और अल्लाह ताला ने तो दोनों को कहा था कि वो तुम्हारा और तुम्हारी जौज का, तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, और कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से जो है ना वो निकलवा दे। और जब जन्नत से तुम निकल जाओगे तो होगा क्या? फतशका, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। इन्ना लका अल्ला तजू अफीहा वला तारा, और बेशक के यहां तो तुम्हारे लिए है कि नहीं है तुम्हारे लिए भूख इसमें। कितनी आसाइशें हैं, कितनी ही नेमतें हैं, कितनी नेमतें, जरा तसव्वुर तो करो। इन्ना लका अल्ला तजू अफीहा, कि तुम्हें तो ये आसाइशें हासिल हैं कि तुम ना तो भूखे नंगे रहते हो, तजुआ फीहा यानी जू भूख नहीं है, वला तारा और ना ही तुम नंगे रहते हो, लिबास की जरूरत ही कोई नहीं। वअन्नका ला तज़मऊ फीहा, और ना ही तुम्हें प्यास सताती है, प्यास लगती नहीं जन्नत में। वला तदहा, और ना ही तुम्हें धूप सताती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला जन्नत में अपनी बड़ी अकमल अफजल जो नेमते हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, और तफसीली नेमतों का जिक्र करने की बजाय सिर्फ चार बुनियादी नेमतों का जिक्र किया है। चार बुनियादी, नंबर वन गिजा, नंबर दो पानी, नंबर तीन लिबास, और नंबर चार मस्कन, घर। क्योंकि धूप कब सताती है? जब इंसान घर में नहीं होता ना। तो ये चार बुनियादी जरूरतें सरकारी तौर पे पूरी की जा रही थी, होता है ना, फलां घर में रह रहे हैं और सरकारी तौर पर सारा इंतजाम है, ये सरकारी तौर पर उनकी नेमतें जरूरतें उनको मिल रही थी बगैर मेहनत और मशक्कत के। लेकिन हुआ क्या? तवसवसा इलैही शैतानु, शैतान ने उनको फुसला दिया। अब शैतान जो था, शैतान असल वो शख्स है जिसने इनको जो है वो वसवसे में डाला। और शैतान ने किसको वसवसे में डाला? आप इसको हाईलाइट करें, फवसवसा इलैही शैतानु। ही की जमीर क्या बता रही है? आदम अलैहिस्सलाम को। हा नहीं आया। शैतान ने जो है वो जिसको वसवसे में डाला वो कौन था? आदम अलैहिस्सलाम, ना के बीबी हवा। औरत बुराइयों की जड़ नहीं है, है ना? लोग कहते हैं ना औरत बुराइयों की जड़ है, औरत बुराइयों की जड़ नहीं है। कोई भी शख्स गुनाह कर सकता है, कोई भी शख्स जो है उसे बुराई हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, वो औरत भी हो सकती है। किसी तरह जो है वो ईसाइयों से, ईसाइयत से ये बात मुसलमानों में भी ट्रांसफर हो गई, यानी बाइबल की ये रवायत है कि शैतान ने पहले सैयदा हव्वा को बहकाया, फिर हव्वा ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फल खाने पर आमादा किया। लेकिन कुरान के मुताबिक बाइबल की ये रवायत जो है ये गलत करार पाती है। और हिंदुओं के यहां भी वो औरतों को गुनाहों का मरकज कहते हैं, जड़ कहते हैं, तो इस तरह जो है वो औरत को ब्लेम किया जाता है। तो कुरान जो है ये इल्जाम जो है ना वो हटाता है औरत से, और कहता है फवसवसा इलैही शैतानु, कि शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फुसला दिया। قال يا آدم, और उस वक्त जो है शैतान ने क्या कहा شیطان کہنے لگا اے آدم، آدم علیہ السلام، حل ادلوکا علی شجرت الخلدی و ملک لا یبلا، کہ کیا میں بتاؤں نا تمہیں وہ درخت جس سے تجھے ابدی زندگی مل جائے، شجرت الخلد. اب دیکھیں کہ ایسا درخت جس سے ابدی زندگی حاصل ہو، ابدی زندگی والا درخت، و ملک لا یبلا، اور ایسی سلطنت جو کہ ہمیشگی والی ہے، ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو. اب آپ دیکھیں کہ شیطان نے جب ان کو جو ہے وہ پھسلایا تو کیا کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں رہنمائی کروں گا تمہاری جس سے تجھے ہمیشگی کی زندگی مل جائے. ہمیشگی کا درخت اس کا نام، کہ اس درخت کا پھل کھایا تو ہمیشگی، ابدی زندگی، اور دوسرا لازوال سلطنت، ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو. دوسری طرف آپ دیکھیں سورت آراف میں جو ہے آیت 20 میں شیطان کیا کہتا ہے، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روک دیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو. تو وہاں پہ بھی شیطان نے جو ہے بڑا زبردست جو ہے وہ وار کیا اور کہا کہ اللہ تعالی کے روکنے کا مقصد کیا ہے کہ کہیں تمہیں جو ہے وہ ہمیشگی نہ مل جائے، اور ایسی بادشاہت جو جس پر کبھی جو ہے وہ زوال جو ہے وہ نہ آئے. تو اور یہ انسان کی نا فطرت ہے نا، کہ شیطان انسان کبھی بھی نا، جو شیطان ہے نا اس کی بات ڈائریکٹ نہیں مانتا، انسان کبھی بھی برائی کو ظاہراً قبول نہیں کرتا. یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دوست ہمیشہ ہوتا دشمن ہے اور خیرخواہ کے بھیس میں آتا ہے. تو شیطان بھی خیرخواہ بن کر وسوسہ اندازی اس نے کی نا، اس نے کہا کہ میں تو تمہارا اتنا خیرخواہ ہوں، ہمیشگی کی زندگی اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ لیں کہ آج کے دور میں بھی جتنی بھی برائیاں ہیں، کوئی بھی ڈائریکٹ برائی کو قبول تھوڑی کرتا ہے. عورت کے جو کپڑے اتارے جاتے ہیں تو کیا کہ ماڈرن ہو جاؤ گی، خوبصورت لگو گی، کبھی تہذیب کے نام پر، کبھی ثقافت کے نام پر، ہے نا. تو شیطان کے ایجنٹ جو ہیں سب سے بڑی دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ تہذیب جو ہے مہذب بن جائیں گے آپ لوگ، ترقی کرے گی قوم، ہے نا. عورت کو گھر سے نکالنا، عورت کا لباس اتروانا، اور یہ جو جتنے جھگڑے وغیرہ ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں کہ خیر کے روپ میں، نیکی کے روپ میں آ کر برائی کی، بدی کی جو ہے وہ دعوت. تو اسی طرح شیطان نے بھی یہ دو اچھی چیزیں پیش کی اور ان کو جو ہے وہ وسوس، جو وسوس ہے نا ورب، اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، جیسے زلزل، زلزلہ جو ہوتا ہے نا بار بار آنا، تو جو وسوسہ ہے نا وہ بار بار جو ہے نا وہ کامیاب حملہ کرنے والا کیسا ہوتا ہے، بار بار ذہن میں ڈالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے. تو بار بار ایک چیز کو جو ہے وہ غلط رہنمائی دینے کی جو ہے وہ کوشش کرنا، تو اپنے دام میں لانے کے لیے ابلیس کو بڑی جدوجہد کرنی پڑی. اور سورت آراف کی آیت 22 میں آتا ہے فَدَلَّهُمَا بِغُرُور، کہ اس نے جو ہے وہ قسمیں کھائیں، دلالت جو کی. اب بروکر کیا کرتا ہے، خوب دلائل، دلالت، رہنمائی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس گھر سے کتنا فائدہ ہوگا، کوئی بزنس ہے، کوئی کام ہے تو کتنا زیادہ، یہاں تک کہ لوگ پھر اس کے دام میں پھنس ہی جاتے ہیں نا. تو یہاں پر بھی یہی بات ہے، فَأَكَلَا مِنْهَا، اب نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں نے کھا لیا اس درخت کا پھل، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں کے ستر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے. لَهُمَا، ان دونوں کے سامنے، سَوْآتُهُمَا، ان دونوں کی بری چیزیں سے مراد کیا ہے، ان دونوں کے ستر کھل گئے. وَتَفِقَا، اصل میں وَتَفِقَان تھا، نون گر چکا ہے، اور دونوں لگے يَخْصِفَانِ، جوڑنے، خَصَفَ جوڑنا، چپکانا، اب وہ دونوں لگے ڈھانکنے، چپکانے لگے، کیا چپکانے لگے، علیہما، اپنی شرمگاہوں پر، اپنے ستروں پر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے. اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، جب تک تم اس درخت کے پاس نہیں جاؤ گے تو تمہیں جو ہے وہ میری چار بنیادی نعمتیں جو ہے نا وہ حاصل رہیں گی، غذا، پانی، لباس اور گھر، مسکن. اور جو ہی انہوں نے اس درخت کا پھل جو تھا وہ چکھا، تو درخت چکھنے کا مطلب کیا تھا؟ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کر لی، اور نافرمانی کرنے کا رزلٹ کیا نکلا؟ فَغَوَا، اور وہ راہ راست سے جو تھے وہ بھٹک گئے. تو بشری کمزوری کے تحت ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا. وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور رب مانتے تھے، دل سے مانتے تھے، ہے نا. جنت میں ان کو جو آسائشیں حاصل تھیں ان کا تجربہ انہیں اس وقت ہو رہا تھا، ہر وقت ہو رہا تھا، لیکن شیطان تو حاسد تھا نا، حسد کرنے والا تھا. اور شیطان جو تھا اس کو یہ بات پتا تھی کہ اس کو میں نے سجدہ نہیں کیا اور اس وجہ سے مجھے جنت سے نکلوا دیا، تو میں کیوں نہ ان کو جنت سے جو ہے نا وہ نکلواؤں. تو اس نے جو ہے یہ چیلنج کیا تھا کہ میں انہیں بہکاؤں گا، میں ان کو ختم کر کے چھوڑوں گا، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے میں آؤں گا اور ان کو جو ہے وہ صراط مستقیم سے، ہدایت سے جو ہے وہ نکال دوں گا. تو یہاں پہ بھی کیا ہوا؟ فغوا، اور وہ راہ راست سے جو ہے وہ بھٹک گیا. تو اس کے معنی کیا ہیں؟ کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو نعمت تھی وہ اس سے جو تھے وہ ان نعمتوں سے جو تھے وہ محروم ہو گئے. فغوا کے معنی کیا ہیں؟ کہ اللہ کی رہنمائی اور ہدایت کو انہوں نے چھوڑ دیا، درخت کا پھل کھا لیا. درخت کی تاثیر یہ نکلی کہ جو ہی وہ پھل کھایا تو ارادے پر قائم نہ رہ سکے. اور الٹا شیطان نے کیا کیا تھا؟ زندگی یہ جاویدہ اور دائمی بادشاہت ملے گی، لیکن وہ تو کچھ بھی نہ ہوا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسے نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تو ان کو ایسے ہی پڑا چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے اٹھا کر پھر اپنے پاس بلایا، اپنی خدمت کے لیے ان کو چن لیا. تو ایک غلطی ہوتی ہے بغاوت کے نتیجے میں اور ایک غلطی ہوتی ہے نسیہ، بھول کر. دونوں میں بڑا فرق ہے. تو چونکہ ان سے نسیان ہوا تھا، بھول ہوئی تھی، اور ان کی غلطی کا جو ان سے غلطی ہوئی تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر ارادے کی جو تھی وہ کمزوری تھی، ول پاور ان کی کمزور تھی نا، اس وجہ سے جو ہے ان سے غلطی ہوگی. شیطان نے غلطی کیوں کی تھی؟ ایبا و استکبرا، ہے نا، تکبر کی وجہ سے کی تھی. پھر آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ہے نا. کیسے معافی مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو جب انہوں نے یہ معافی مانگی، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اس کی توبہ قبول کر لی. خود ہی الفاظ سکھائے اور خود ہی توبہ کو قبول کر لیا. اور پھر کیا کیا؟ وَهَدَا، اور اسے ہدایت بخشی. تو آپ دیکھیں کہ اپنے پاس بلایا، اپنی خدمت کے لیے چنا، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہدایت بخشی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے پسندیدہ بندوں میں ان کو جو ہے وہ شامل کر لیا. معافی نہیں کیا صرف، بلکہ راہ راست بھی بتائی اور چلنے کا طریقہ بھی سکھایا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس پوری جو بات ہے اس سے جو عمل کا اصول ہمارے سامنے آتا ہے، ان آیات کا جو نچوڑ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی انسان سے ہو سکتی ہے، بھول چوک انسان سے ہو سکتی ہے، دانستہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، دانستہ گناہ نہیں کرنے چاہیے، یعنی اگنور کر کے. بھول چوک نسیان تو الگ چیز ہے نا، تو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور جب انسان جو ہے وہ اگنور نہیں کرتا اور بھول ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اجتبا بھی تو کرتے ہیں نا، اس کو چن بھی لیتے ہیں. اور اجتبا کی شرط کیا ہے؟ توبہ، یعنی توبہ کرے. جب توبہ قبول ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجتبا کرتے ہیں، چن لیتے ہیں. اور توبہ کی توفیق ہونا یہ بھی اجتبا ہے. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم, ہے نا, یہ بھی تو چننا ہے نا. اور سورت الاعراف میں کیا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو استباء کیسے ہوا, کہ اللہ نے ان کو توبہ اور اصلاح کی توفیق بخشی. تو اصل چیز پھر کیا ہے کہ اصل میں یہاں پہ جو استباء ہے نا, اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کے اندر احساس ندامت ہو, جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس پر رحم کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں, وحدا اور آگے بڑھاتے ہیں اور نیکیوں میں لے کے چلتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں, جو گناہ ہیں, جو غلطیاں ہیں, وہ جو ہے وہ آبا و استکبرا کی وجہ سے ہیں یا نسیان کی وجہ سے ہیں اور عزم کی کمی کی وجہ سے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ غلطی کا احساس ہونے کے بعد ہم توبہ استغفار کتنا کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو سچا توبہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو جنت کی ابدی نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے, اور پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ معاش کی جو مشقت تھی اور زندگی گزارنے کے لیے جو بھی مزید نعمتیں ان کو پھر چاہیے تھیں, تو اب ان کو کیا کرنا تھا, ضروریات زندگی کے لیے کوشش کرنی تھی, دھوپ بارش سے بچنے کے لیے گھر بنانا تھا, کھانے پینے کے لیے ذریعہ معاش اختیار کرنا تھا, پہننے کے لیے لباس. تو زندگی کا بیشتر حساب ان کی ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لیے جو تھا وہ گزرنا تھا, اس لیے ان کو یہ کہا گیا تھا. خیر, قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم دونوں فریق, یعنی قال اهبطا سے مراد کون ہے, دونوں آدم علیہ السلام اور شیطان, کہ تم دونوں آدم علیہ السلام یعنی انسان اور شیطان جو ہیں, اهبطا منها یہاں سے اتر جاؤ, جميعا سب کے سب, بعضكم لبعض عدو تم سب ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن ہو. تو یہ جو تثنیہ ہے, ایک اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان اور شیطان, اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا. تو دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں, چونکہ ایک فریق تو ہے آدم اور دوسرا ہے حوا, یعنی آدم علیہ السلام اور حوا. تو جمیعاً جو ہے اس کے معنی کیا ہے, سب کے سب مل کر اکٹھے ایک ساتھ. تو مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام ہیں, بیوی حوا ہیں, پھر شیطان ہے, ان کی اولاد ہے, جو بھی ہیں, اب سب کے سب جو ہیں یہاں سے اتر جائیں. بعضکم لبعض عدو, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اور دشمن جو ہے اس سے مراد کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے, انسان کا بھی اور آگے مزید اس کی اولاد کا بھی, صرف حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا نہیں, جو بھی پوری انسانیت ہے ان سب کا دشمن ہے. اور وہ دشمنی کیسے کرتا ہے, در اندازی کر کے, کیسے کرتا ہے, فساد انگیزی کر کے, وسوسے دے کر, ہے نا, وہ حسد کرتا ہے, اور وہ حسد کی بنا پر جو ہے وہ انسانوں کو جو ہے وہ اللہ کے راستے سے نکالنا چاہتا ہے. اب جو ہے وہ شیطان کا مقابلہ پھر انسان کیسے کرے, شیطان کے مقابلے کا ہتھیار کیا ہے, فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, تو جو ہدایت پہنچے, تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا, فَلَا يَضِلُّ, نہ وہ بھٹکے گا, وَلَا يَشْقَى, اور نہ ہی بدبختی میں جو ہے وہ مبتلا ہوگا. تو پھر جو ہے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی, بلکہ کیا ہے کہ وہ بھٹکے گا نہیں, مشقت میں نہیں پڑے گا. تو یشقا کے یہاں پہ جو ہے نا دو مطلب ہیں, ایک تو یہ کہ وہ جنت کی راہ سے بہکے گا نہیں, نہ اس سے محروم ہو کر دوزخ کی تکلیفیں اٹھائے گا, بلکہ سیدھا جنت میں جائے گا, جو اس کا اصل وطن ہے. دوسرے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا, دنیا میں بھی اس کا مقدر اسے ضرور ملے گا اور آخرت میں بہرحال اسے مل کر رہنا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ہدایت قرآن دین اسلام پر جو چلنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ بھی نہیں ہوگا، دنیا بھی اس کو ملے گی اور آخرت بھی نہ. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر دین اسلام پہ چلیں گے تو مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں ہیں نا، تو یہ صحیح بات ہے کہ مشکلات، تکلیفیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالی نیکی پر چلنے والوں کو دنیا میں بڑا نوازتے ہیں اور آخرت میں تو انشاءاللہ جو ہے وہ نوازیں گے ہی. اور آخرت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کے لیے، اپنے نیک لوگوں کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے، اور یہ اللہ کا جو ہے وہ انسانوں پر بہت بڑا جو ہے وہ احسان ہے کہ دنیا میں مقدر مل کے رہتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مل کر رہے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى. اور جو کوئی اعراض برتے گا میرے ذکر سے، اور یہاں پہ ذکر سے مراد اس کے ایک معنی تو قرآن ہے کہ میرے قرآن سے جو کوئی پہلو تہی کرے گا، دوسرے اس کے معنی ہے کہ یاد دہانی، کہ میری یاد دہانی سے، میری ہدایت سے جو کوئی بھی پہلو تہی کرے گا، اسے اعراض برتے گا، فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی. معیشت، رہن سہن، گزران جو ہے وہ کیا ہوگا، دنکن، تنگ ہوگا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی بڑا خاص پیغام جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معیشت دنکن جو ہے یہ کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، تنگ زندگی کے، جو سکون، اطمینان اور شرع صدر کی نعمت سے محروم ہو. تو جو شخص، اس کے ایک معنی یہ ہیں، جو یاد دہانی سے، جو اللہ کے پیغام سے اعراض کرے گا، دنیا میں اس کا سکون جو ہے نا وہ چھین لیا جائے گا، سکون قلب سے، شرع صدر سے وہ شخص جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. قناعت اس کو کبھی نہیں ملے گی. کتنی دولت کے ڈھیر ہیں گھر میں، بڑا کچھ ہے، نوکر چاکر، گھر، کوٹھی، کار، بنگلہ، زیورات. اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مالدار ہے تو ہمیشہ 99 کے چکر میں پڑا رہتا ہے. 99 ہے تو 100 کیسے ہو، 100 ہے تو پھر 101 اور 101 سے پھر جو ہے وہ، یعنی رات دن اس کو سکون ہی نہیں ہے. اور جو تنگ دست ہیں، اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو اس کے پاس بھی سکون نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی تکلیفوں، مصیبتوں پر واویلا کرتا ہے، جزا اور فضا کرتا ہے نا. تو ایک اس کے مطلب تو یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں کتنی ہی دولت کے ڈھیر اس کے پاس کیوں نہ ہوں، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے. اور کسی کی زندگی میں اگر سکون نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، تو لوگوں وہ ایک بہت بڑی دولت سے محروم ہے، اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا ہے. اور یہ جو خلا ہے نا، جب تک اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا نا، وہ خلا پورا نہیں ہو سکتا. امیر سے امیر لوگوں کو آپ دیکھیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اندر تمانیت ہی نہیں ہے، قناعت ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے، شاندار دل فریب اس کے پاس دولت کے ڈھیر ہیں، وہ وقتی بہلاوا تو ہو جاتا ہے لیکن دل اور روح کی بے قراری جو ہے نا وہ دور نہیں ہوتی. مثلاً آپ دیکھیں، بچہ بھوک سے روتا ہے، بہت بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ اس کے منہ میں کیا کرتے ہیں، چوسنی دے دیتے ہیں، نپل دے دیتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو بہلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو تمانیت نہیں مل سکتی جب تک کہ ماں اس کو اپنی چھاتی سے نہ لگا لے اور اس کو دودھ نہ پلا دے. تو جب ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس کی بے چینی چلی جاتی ہے. یہی حال انسان کا ہے، وہ کتنے ہی اسباب، دولت کے ڈھیر، سونا چاندی، ڈالر، پیسے، دنیا کا مال و متاع وہ جمع کر لے، لیکن اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے تو وہ ڈاواں ڈول ہے، وہ غیر مطمئن ہے، وہ مضطرب ہے، وہ اندرونی خلفشار کا شکار ہے، وہ اپنی نمائشوں سے، وہ اپنے ظاہری میک اپ سے، وہ اپنی دولت کے ڈھیر اور نوکر چاکر سے، وہ اپنے سٹیٹس سے کتنا ہی اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کتنا ہی اپنے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن نفس مطمئنہ کی بادشاہی تو ایمان ہی سے حاصل ہوتی ہے نا، अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फिर यहाँ ज़हन में एक सवाल पैदा होता है कि बहुत से लोग ईमान के मुद्दई होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी भी परेशान हाल क्यों होती है ना? फिर वो जो है वो क्यों नहीं बेफिक्री की जिंदगी बसर करते? तो इसका असल बात यह है कि वो ईमान के मुद्दई तो हैं लेकिन हकीकी ईमान लाने वाले नहीं है, है ना? यानी उन्हें वो जो है वो जो हकीकी ईमान वो उनके अंदर कब है? क्योंकि अगर सीनों में झांक कर देखा जाए तब पता चलता है कि सच्चा ईमान कितना है ना। तो सच्चा ईमान जो है वो तो ईमानी बसीरत तो वो तो उन लोगों को हासिल है जो शौरी तौर पर जो है वो मुस्लिम है। अभी जादूगरों का ईमान भी आपने देखा था ना, कैसा सुकून था, कैसी तमानियत कल्ब थी, कैसा उनके अंदर जो थी वो कनात थी। तो कुछ लोग तो इसके मानी जो हैं वो यही लेते हैं कि मईशतन दनका जो है यानी तंग जिंदगी, और तंग जिंदगी से मुराद नंबर वन हिस्सी लिहाज से महसूस होने वाली जिंदगी, यानी मादी तौर पर नजर आ रही है कि तंग जिंदगी है, दौलत की कमी है। दूसरे इसके मानी क्या, मानवी तौर पर तंग जिंदगी। मानवी तौर पर तंग क्या है, दौलत के ढेरे पर कनात नहीं है, सुकून नहीं है, शरह सदर नहीं है, इत्मीनान कल्ब नहीं है, है ना? तो बाज लोग तो दुनिया की जिंदगी इससे मुराद लेते हैं दोनों लिहाज से। बाज लोग ये कहते हैं कि इससे मुराद कब्र की जिंदगी है, कि क़यामत से पहले ही इन पर तंगी का ऐसा दौर आएगा कि कब्र की जमीन इन पर तंग कर दी जाएगी। कब्र की जमीन इन पर तंग कर दी जाएगी तो उनके ऊपर क्या होगा, तंगी ही तंगी होगी, इत्मीनान नहीं होगा। वरना शुरू यौमल क़यामत आमा, और क़यामत के रोज हम उसे अंधा उठाएंगे। अब आप देखें यहां आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो खत्म हो जाता है, और यहां पर जो बात बताई जा रही है वो जो बात समझाई जा रही है वो क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो खास तौर पर जो बात हम सबके सामने रखना चाहते हैं और वो ये है कि एक तो ये कि इंसान लालच की वजह से ना फिसल जाता है ना, तमा के असर में फिसलता है। दूसरा अतात के अजम में मजबूती पर कायम नहीं रहता, क्यों, उसके इल्म में निस्यान गालिब आ जाता है। यही वजह थी कि आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को मुस्तकिल खिलाफत पर मामूर करने से पहले आजमाइशी खिलाफत दी गई थी ना, और एक मुद्दत तक उनको जन्नत में रखा गया, लेकिन बहरहाल जो है वो वहां पे शैतान का कहना माना तो क्या हुआ कि फिर उनको उनकी वो नेमतों से महरूम हुए और दुनिया में उनको भेजा गया। अब दुनिया में भी उनको ये पैगाम दिया गया कि अगर वो शैतान की खिलाफ वर्जी करेंगे तो पूरी दुनिया उनके लिए जन्नत बना दी जाएगी, है ना। मईशतन दनका उनको नहीं मिलेगा, और कब्र में भी, कब्र उनके लिए जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा, और आखरत में भी, है ना। तो दुनिया की जिंदगी को जो लोग जन्नत सिर्फ यूं समझते हैं कि अगर खाना पीना और वे ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है तो जन्नत है, तो ये सही मानी नहीं है। बल्कि असल बात क्या है कि जो है वो असल जन्नत जो है वो कब बनती है, इंसान ईमान की दौलत से माला माल हो, कनात और शरह सदर की जिंदगी बसर करे, अल्लाह की अताअत करे, वो जिस भी हाल में है वो सबर और शुक्र की जिंदगी जो है वो बसर करे। तो फिर जो है वो क्या है कि वो अल्लाह का पसंदीदा है, तो दुनिया भी उसके लिए जो है वो जन्नत ही जन्नत है। एक बात आप याद रखें कि जैसे जन्नत है, जहन्नुम है, या बाद की जो जिंदगी है उसकी सही कैफियत, वो अभी कैफियत से ही लेना मुमकिन नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम उसका तसव्वुर कर सकते हैं, हम उन लज्जतों का कुछ अंदाजा कर सकते हैं, हम उनका कयास कर सकते हैं। मसलन आप देखें कि आने वाली जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, है ना। जैसे शादीशुदा जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता शादी से पहले, जब तक मां नहीं बने थे तो मां की जो इज्जत अजमत और जो एहतराम है उसका उसकी समझ नहीं आ रही थी। कल एक लड़की जो शादीशुदा है वो ये कह रही थी कि मुझे मां बनकर अपनी मां का ना एहसास हुआ है कि मां क्या चीज होती है, बड़ी अजीब चीज है जो अल्लाह ताला ने जो है वो بنائی ہے. تو بہار یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پھر قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا. تو اندھا اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس کے معنی ہے کہ واقعی ان کو جو ہے نا وہ اندھا اٹھایا جائے گا. کیوں ان کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں وہ کیا تھے؟ صم بکم عمیون فہم لا یرجعون. وہ اندھے تو تھے نہیں, لیکن دنیا کی زندگی میں ان کے پاس کان تو تھے وہ سنتے ہی نہیں تھے, ان کے پاس آنکھیں تو تھیں وہ دیکھتے ہی نہیں تھے, ساری چیزیں دیکھتے تھے لیکن ہدایت کا راستہ جو ہے وہ نہیں دیکھتے تھے. اسی طرح دل تو تھا, سب کچھ سوچتے تھے لیکن ہدایت کے راستے پر جو تھے وہ نہیں سوچتے تھے. مثلا جیسے سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج ہم نے سارے پردے ہٹا دیے, تیری نگاہ بہت تیز ہے, ہے نا؟ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آج تیری نگاہ تیز ہے, خوب نظر آ رہا ہے, اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. تو ان باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, بلکہ مطلب کیا ہے کہ جب حقیقت قیامت کے دن سامنے آئے گی سارے پردے چاک ہو جائیں گے. اور دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں محسوسات کے غلام اندھے بن کر زندگی گزاری, ہے نا؟ تو وہاں پہ تو سکرات بکرات بڑے ہی عقل مند رہے, لیکن قیامت کے دن ہم کو سمجھ آئے گی کہ ہم تو اندھے رہے نا. یہ ہے اس کے معنی کہ بصرک الیوم حدید, کہ قیامت کے دن ان کو جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا. وناشرہ یوم القیامت اعما, اور قیامت کے روز ہم ان کو جو ہے وہ اندھا اٹھائیں گے. تو یہ بھی کیا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے وہ ایک سختی کا انداز ہے, ایک حساب کتاب کا انداز ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا, جب زندگی شروع ہو جائے گی, تو اس وقت انسان کو اس بات کا جو ہے نا وہ احساس ہوگا. پھر فرمایا قال رب لما حشرتنی اعما, وہ کہے گا پروردگار تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ وقد كنت بصيرا, دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, آج مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح تو ہماری آیات کو جو ہے جو تیرے پاس آئی تھیں, اتت کا تیرے پاس آئیں, کیا چیزیں؟ آیَاتُنَا, ہماری آیات, ہمارا پیغام, ہماری تنبیہات, فَنَسِيتَهَا, تو تُو نے اس کو بھلا دیا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے روز جب نئی زندگی شروع ہوگی تو جہنم میں داخل ہونے تک ایک مجرم پر مختلف کیفیتیں جو ہیں وہ گزریں گی, ہیں؟ تو ان کیفیات کو قرآن مختلف انداز میں بیان کرتا ہے. جیسے ایک کیفیت کیا ہے, جیسے سورۃ قاف میں آپ نے ابھی پڑھی لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, کہ تو اس چیز سے غفلت میں پڑا ہوا تھا, اب ہم نے تیرے آگے سے پردہ ہٹا دیا ہے, آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. آپ نے سورۃ اعراف میں بھی پڑھا نا کہ جہنمی دور تک تحد نگاہ تک ان کو نظر آئے گا, اور جنتیوں کو بھی تحد نگاہ تک نظر آئے گا, اور جنتی کہیں گے کہ ارے یہ تو ہمیں دنیا میں اچھا سبق دیا کرتا تھا تو یہ جہنم میں چلا گیا, ہے نا؟ اور وہ کہیں گے نہیں کہ تھوڑا سا لاؤ ہمیں بھی ڈال دو. کل سورۃ اعراف پڑھے تراوی میں امام پڑھ رہے تھے, اور ایک دفعہ بحرین میں ایک امام یہی آئے تھے, جب پڑھ رہے تھے زاروں کے تار رو رہے تھے کہ اس وقت انسان کہے گا کہ تھوڑا سا کھانا پانی ہم پہ بھی ڈال دو, تو کہیں گے کہ نہیں آج جو ہے نا یہ کھانا پانی تم پر حرام ہے, تمہیں نہیں دیا جا سکتا. اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت سورت ابراہیم آیت 43 میں فرماتے ہیں ایک کیفیت ایک اور, وہ دوسری کیفیت کیا ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مهطعین مقنعی رؤوسهم لا یرتد الیہم طرفهم وافدتهم ہوا. اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں, سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں, نظریں اوپر جمی ہوئی ہیں, اور دل ہیں کہ اڑے جاتے ہیں, ہے نا؟ ایک یہ کیفیت ہوگی. تیسری ایک اور کیفیت, فنخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. یہ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اور 14. اور قیامت کے روز ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب پائے گا. پڑھ اپنا نام اعمال, آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. تو یہاں پہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ آخرت کا ہولناک منظر اور اس کے نتائج جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو خوب دیکھے گا. آپ کو یہ بات ہی پتا ہے نا کہ قیامت کے دن اعمال جو ہیں وہ ان کو ایک شکل دے دی جائے گی. دنیا میں اعمال نظر نہیں آتے نا, بس ایک کام ہے جو انسان کرتا چلا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اعمال کو بھی ایک شکل دے دیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے تو ہوگا کیا کہ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ انسان اس دن اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا, کیونکہ دنیا میں وہ اندھے پن کا مظاہرہ کرتا تھا میری آیات کے ساتھ. اور قرآن میں دوسری جگہ کیا ہے کہ خوب دیکھے گا, خوب اس کو پھر اپنا اعمال اس کے نتیجے خوب نظر آ رہے ہوں گے. تو ایک ہی بات ہے, مختلف کیفیات سے انسان جو ہے وہ گزرے گا. وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں اسی طرح ایسا کیوں کیا, اتت کا آیات نہ فنسیتھا, کہ ہماری آیات تیرے پاس آئیں اور تو نے اس کو بھلا دیا. فنسیتھا کے معنی کیا ہیں؟ مفسرین جو ہیں اس سلسلے میں یہ بتاتے ہیں کہ تم نے جو ہے میری آیتوں کو سن کر سنی انسنی کر دی, نمبر دو تو ان کو بھول گیا, نمبر تین تو نے اس کو پڑھا تو صحیح لیکن اس کے مطابق تو نے عمل ہی نہ کیا. فنسیتھا کہ تو نے بالکل ہی اندھا پن کا مظاہرہ کیا, تذکیر تنبیہ کے باوجود آنکھوں کو کھولا ہی نہ. تو آج سزا کے لیے بھی اب تمہاری آنکھیں بند ہیں, تم بچ نہیں سکتے, اب کہیں جا نہیں سکتے. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى, آج تجھے بھلایا جا رہا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. اور اسی طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں, اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے. تو اسرفا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ حدود سے تجاوز کرنا, حد سے آگے بڑھنا, حد سے گزر جانا, ہے نا. تو مراد یہ ہے کہ من اسرفا سے مراد کون لوگ ہیں؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ, جو حد سے گزرے. ہر وہ شخص, ہر وہ مرد, ہر وہ عورت جس نے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں ان چیزوں میں برباد کی جن سے ان کو بچنا تھا, اور جن چیزیں جو چیزیں ان کو اختیار کرنی چاہیے تھیں ان سے انہوں نے آنکھیں بند رکھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسراف کیا, غلط کاموں میں, غلط چیزوں میں, غلط محفلوں میں, غلط باتوں میں, غلط دوستیوں میں انہوں نے اپنا وقت جو ہے وہ گزارا. نمبر ون من اسرفا, ہم ایسوں کو اب یہ بدلہ دے رہے ہیں. نمبر ٹو, نمبر دو, ولم یؤمن بآیات ربی, کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان ہی نہیں لائے. تو دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لائے. آیات پر, قرآن پر ایمان نہ لانا ایک معنی تو یہ ہے قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے, کھولا ہی نہ جائے, قرآن کا انکار کیا جائے. دوسرے معنی یہ ہے کہ کچھ آیات کو مانا جائے اور کچھ کا انکار کیا جائے. وَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ, کہ بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو. تیسرے معنی کیا ہے؟ پڑھا تو جائے لیکن عمل نہ کیا جائے, عمل نہ کیا جائے, منمانیاں کی جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے نمبر تین اس آیت میں کیا کیا؟ تنبیہ کی, ڈرایا, بتایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى, کہ آخرت کا عذاب کوئی معمولی چیز نہیں ہے, بڑا سخت ہے, بڑا شدید ہے اور زیادہ دیر پا ہے, نہایت پائیدار ہے. تو اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے جو ہمیشہ رہنے والا ہے, جو شدید تر ہے, جو کبھی ختم نہیں ہوگا, اس سے بچانے کی کوشش کرو. اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ, پھر کیا ان لوگوں نے, ان لوگوں کو ہدایت نہ ملی؟ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ, کیا پھر ان لوگوں نے کوئی سبق حاصل نہ کیا. پھر کیا انہیں اس بات سے کوئی رہنمائی نہ ملی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون, کہ کتنے ہی لوگوں کو اس سے پہلے, قرون یعنی کتنی ہی قوموں کو, کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا. اور وہ بستیاں کیسی تھیں؟ یعنی بڑے اونچے, قوم عاد, قوم سمود, قوم فرعون, اور مختلف قومیں جو تھیں مختلف پیغمبروں کی, ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کیا. تو یمشون فی مساکنہم, ان کی بستیوں میں جو برباد شدہ بستیاں جن میں چلتے پھرتے ہیں, یہ کون ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا ہے؟ کون ہے جن کی بستیوں میں چلتے تھے؟ مخاطب مشرکین مکہ. وہ شام جاتے تھے, وہ طائف جاتے تھے, وہ مختلف جو سفر کرتے تھے, تو اس وقت ان کو یہ بستیاں جو تھیں وہ نظر آتی تھیں. تو ان بستیوں کے تباہ شدہ آثار میں سے وہ گزرتے تھے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ افسوس کہ وہ ان سے عبرت حاصل کرتے. ان فی ذلک لآیات لأولی النہا, اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں, ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہیں. اولی النہا, نہا جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈرنا. نہا نہیں سے ہے روکنا. ہاں, تو وہ لوگ جو کہ رکنے والے تھے. اور عقل کیا کرتی ہے؟ نہا عقل مند لوگوں کو کہتے ہیں نا, کہ عقل نہیں یعنی منع کرتی ہے کہ یہ اور یہ اور یہ جو ہے وہ نہیں کرنا. یعنی جتنی بھی غلط چیزیں ہیں, عقل ان چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ روکتی ہے, منع کرتی ہے. تو یہاں پہ بھی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اہل فہم کے سمجھنے کے لیے یہ دلائل کافی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے اپنی زندگیوں کو جو ہیں وہ بدل لیں. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ عقل مند بننا ہے. اور عقل مند کون ہے؟ جو قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى. پھر فرمایا, اور اگر تیرے رب کی بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی, سبقت پہلے سے گزر نہ گئی ہوتی, تو لَكَانَ لِزَامًا, تو ضرور چپکا دیا جاتا. لازما سے ہے لازم, کسی چیز کو چپکا دینا. تو کیا چپکایا جاتا؟ فیصلہ, عذاب ان پر چپکا دیا جاتا. وہ اجل مسمى, اور مہلت کی ایک مدت. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ولولا کلمت سبقت من ربک اجل مسمى, آپ ایسے پڑھیں گی کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت طے نہ کر دی گئی ہوتی تو پھر ان پر عذاب جو ہے وہ آ جاتا. تو اجل مسمن جو ہے اس کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے؟ یہ کلمہ تم کیا ہے؟ اجل مسمن وہ کیا کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے؟ وہ کیا حکم ہے جو اللہ نے نافذ کر دیا؟ اجل مسمن, کہ ہر ایک کی عمل کی ایک مہلت ہے نا. کسی قوم کو, کسی فرد کو وہ طے شدہ مدت اور ضابطے کے بغیر جو ہے نا اس کو, اس پر عذاب نہیں آ سکتا. سورہ شورا میں یہ بات اس طرح سے کہی گئی, فَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ. سورہ شورا آیت 14, اگر ایک بات تیرے رب کی طرف سے ایک مدت معین تک کے لیے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو آج ان کے درمیان فیصلہ جو ہے وہ چکا دیا جاتا. تو مطلب کیا ہے؟ کلمۃن سے مراد کلمہ فصل ہے, کہ اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ فیصلہ اور انصاف کا ایک دن آئے گا. اور اجل مسمہ سے مراد اس دن کے مقرر ہونے کی طرف اشارہ ہے, یعنی ایک منٹ اور سیکنڈ کی پابندی کی جا رہی ہے. نہ پہلے آ سکتا ہے قیامت اور عذاب کا وقت, اور نہ ہی بعد میں آ سکتا ہے. تو یہاں پہ اصل میں قانون امحال اور تدریج کی جو مصلحت ہے وہ بتائی جا رہی ہے, کہ کوئی بھی قوم, کوئی بھی فرد جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو فوراً اس پر عذاب کا فیصلہ نافذ کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک مہلت مقرر ہے. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 130 سورۃ طہٰ میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان مشکل اوقات میں اور ان مشکل حالات میں جو ہیں وہ کیا کریں, ان کو شاہ کلید بتائی جا رہی ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ مشکلات کی گھڑی میں آپ کے پاس کون سی صفات ہونی چاہیے، آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. اور آیت 130 میں دو باتیں خاص طور پر ہیں، ایک صبر اور دوسرا نماز کی تاکید. پہلی چیز کیا بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فصبر علی ما یقولون، کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ اس پر آپ صبر کیجئے. تو مصائب اور مشکلات کا مقابلہ ثابت قدمی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دو باتوں پہ اللہ نے زور دیا، استعینوا بالصبر والصلاح. آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں کہ صبر سے اور نماز سے جو ہے وہ مدد لے، تو یہاں پہ صبر اس کو نمبر ون کہا گیا اور وہاں پہ بھی صبر نمبر ون ہے. اور اصل میں نماز بھی تو صبر ہے نا، صبر ہوگا تو نماز قائم ہوگی، ہے نا. اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ یہ کہنا کہ اگر اہل مکہ آپ سے یہ کہیں کہ عذاب پھر کیوں نہیں آتا، ہم گناہ کرتے ہیں، تو آپ نے ان کی باتوں پر صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے. دوسری بات کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تسبیح بیان کرو. تو اس سے اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے. تو ایک تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر الہی، کے ہر وقت ذکر کرنا، یعنی اللہ کو یاد کرنا. اور دوسرا ذکر کیا ہے؟ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج طلوع ہونے سے پہلے. یہ کون سی نماز ہے؟ فجر کی. و قبل غروبها، اس سے کون سی نماز مراد ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک کنارہ تو ہے صبح کا، فجر مراد ہے، دوسرا کنارہ ہے زوال آفتاب کا، ہے نا. تو اس سے مراد جو ہے کیا ہے کہ عصر ہے، مغرب ہے نا. تو زوال آفتاب جو ہے اس سے کیا بات کہی گئی؟ کہ غروب کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت کی نمازیں جو ہیں یہاں پر مراد ہیں. کہ غروب سے پہلے کی نماز عصر کی نماز ہے. اور ساتھ ہی کہا وَمِنْ أَنَاءِ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں، کچھ رات کے اوقات بھی ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ یعنی عشاء کی نماز اور نماز تہجد بھی، کیونکہ اس وقت وہ آپ پر فرض تو تھی لیکن دوسروں کے لیے وہ سنت موقعہ تھی. تو ان کے کنارے تین ہی ہیں، صبح ہے، شام ہے، اور زوال آفتاب ہے. تو صبح سے مراد فجر کی نماز، شام سے مراد نماز مغرب، اور زوال آفتاب سے مراد ظہر کی نماز. تو کہتے ہیں کہ اس ایک آیت سے ہی پانچ فرض نمازیں اور اس کے اوقات ثابت ہو جاتے ہیں. طلوع الشمس اس سے، اور وقبل غروبها، اس سے مراد فجر اور عصر کی نمازیں ہیں. کہتے ہیں بخاری میں رسول اللہ سے یہی روایت ہے. ان دونوں نمازوں کے پہلے ذکر کرنے کی وجہ دین میں ان کی اہمیت ہے. قرآن کے دوسرے مقامات سے بھی ان دونوں نمازوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے. ومن آناء الليل فسبح، اس سے مراد اوقات شب کی نمازیں ہیں. دو نمازیں ہیں، ایک عشاء اور دوسری تہجد. تو یہ نمازیں کیا ہیں کہ انسان کے جسم پر یہ بھاری ہوتی ہے نا، عشاء اور تہجد کی. واطراف النهار، اور دن کے دونوں کنارے. تو دن کے اطراف اور اجزاء میں تین نمازیں ہیں، دن کے کنارے. ایک کہتے ہیں چاشت، دوسرا ظہر، اور تیسرا مغرب. ایک کنارہ ظہر کا، دوسرا اینڈ ہے مغرب کا، کیونکہ اطراف نہار میں وہ کہتے ہیں چاشت اور مغرب دونوں واضح ہیں. تو بہرحال یہ دن کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے تو ظہر کا وقت اس سے پہلے کے حصے کا آخری کنارہ ہے، اور دوسرے حصے کا ابتدائی کنارہ کیا ہے نا، کہ یعنی گویا کہ بعض لوگ پھر اس ایک آیت سے ساری نمازیں جو ہیں وہ مراد لیتے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور پھر فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ. تو مدہ یا مدو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کھینچنا اور کسی چیز، ہاں، لمبا کرنا، ہے نا. تو فرمایا کہ آپ نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، عین ایک دونوں نگاہیں. آپ سوچیں کتنی تاکید ہے انداز میں، کتنی زیادہ جو ہے وہ بے نیازی کی ہدایت ہے. کیوں اوپر جو ہے نا نمازوں کہہ دیا، نماز قائم کرو، نماز کے اندر سب کچھ ہے، دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، سینے اور روح جو ہے اس کا اطمینان. تو اصل کیا ہے کہ صبر اور عزیمت کے لیے نفلی نمازیں پڑھیں، فرض نمازیں پڑھیں، مشکلات میں ثابت قدم رہنے کے لیے صرف فرض نمازیں نہیں، نوافل کا اہتمام بھی ضروری ہے، ہے نا؟ تو انفرادی، اجتماعی ہر طرح کی نماز جب آپ پڑھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، سب کچھ ان نمازوں کے اندر ہے. جب سب کچھ ان نمازوں کے اندر مل گیا تو اپنے رب کے سوا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی تمہیں کیسے ضرورت پڑے گی؟ فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ. تو نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو کہ دنیا کی زندگی میں جو شان و شوکت ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. ازواجن سے مراد کیا ہے؟ زوج کی جمع ہے نا، تو مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے یہ جو زہرۃ الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کی شان و شوکت، دنیا کا مال و متاع، دنیا کی دولت، یہ سب کچھ دی ہے، تو ان سے بے پرواہ ہو جاؤ. تو یہاں پہ امیر لوگ جو ہیں، جو دولت مند لوگ ہیں، جو امیر قومیں ہیں، ان سے بے نیازی کی ہدایت کی جا رہی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ قوموں کے بناؤ اور بگاڑ میں کسی بھی قوم کے امیر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ہے نا؟ تو کہا کہ وہ امیروں سے ویسے ہی تم جو ہے وہ بے نیازی برتو. اور انبیاء کی یہ سنت رہی کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوموں کے سرداروں کو، بڑوں کو مخاطب کیا. جب انہوں نے ضد اور ہٹ درمی دکھائی تو پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ پھر ان کو جو ہے، یعنی ان کو چھوڑ کر جو بھی عام لوگ تھے ان کی طرف جو ہے وہ توجہ کی. گو کہ شروع میں بھی ان لوگوں کی طرف توجہ کی، لیکن امیروں کو بھی بلایا، کیونکہ اگر وہ بسیج جاتے، وہ ایمان لے آتے تو عوام بھی ایمان لے آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنی قوم کے لیڈروں کو، سرداروں کو دعوت دے رہے تھے اور وہ ہٹ درمی دکھا رہے تھے. تو آپ کو اس آیت میں ان سے روک دیا گیا، کہا کہ زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا مال و اسباب کو خاطر میں نہ لائیں، اپنی دعوت کا سارا زور جو ہے، سارا دار و مدار جو ہے وہ تمہارا اپنی ذات پر اور اپنے ساتھیوں پر ہونا چاہیے. کیا پھر فرمایا؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ دنیا، کہ امیر لوگ، دنیا دار لوگ جو ہے نا، ان کی طرف آپ نگاہیں اٹھا کر نہ دیکھیں، ان کے لیے زیادہ فکر مند نہ ہو. لِنَفْتِنَهُمْ فِي، وہ تو ہم نے انہیں ازمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، ازمائش ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے پسندیدہ ہیں. فَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تر ہے. تو مطلب کیا ہے کہ رزق رب سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ جو کافر سردار ہیں یا کافر لوگ ہیں، اگر انہوں نے حرام سے جو ہے وہ دولت کو جمع کر لیا ہے تو ظاہری چمک دھمک تمہاری آنکھوں کو خیرہ نہ کر دے، ہے نا؟ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل کیا ہے رزق. ورزق ربکا سے مراد، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے رزق حلال. رزق ربکا، رزق حلال، کہ تیرے رب نے جن لوگوں کو رزق حلال دیا ہے، خیر زیادہ بہتر ہے، وابقی اور پائندہ تر ہے، باقی رہنے والا ہے. تو رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، بلکہ جسمانی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے وہ سب اس میں شامل ہیں. قرآن کریم ہے، فتوحات ہیں، آخرت کے اعلیٰ درجے ہیں، صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، مال ہے، علم ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان لوگوں کے پاس ہے یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے، تو لیکن اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے، جو پاک ہے، وہ زیادہ بہتر اور پائیدار ہے. تو آپ جو ہیں آپ اس کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ورزق ربی کا خیر موافقہ, کہ اپنی دعوت اور اپنے ساتھی جو ہے نا ان کی نہ شکری نہ کریں, ان کی نہ قدری نہ کریں, ان کو اہمیت دیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے آپ کو بھی نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, أَهْلَكَ سے مراد اپنے گھر والوں کو, وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس کے پابند رہو, یعنی اپنی ذات بھی اور آپ کے گھر والے بھی. اور اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وَاصْطَبِرْ, ہے نا, اور وَاصْطَبِرْ جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ اس لفظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ استقامت, صبر. تو نماز جو ہے کوئی کھیل نہیں ہے, نماز ایسے ہی ہے جیسے ایک کسان نہیں اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہے, تخم ریزی کرتا ہے, پانی دیتا ہے, برابر نگرانی کرتا ہے, اسی طرح نیکیوں کی جو مبارک کھیتی ہے اس پہ پوری محنت کرو, اس کی پوری حفاظت کرو, پھر دیکھو کہ اسے دین اور دنیا میں برکتیں مل رہی ہیں. برکتیں ملے گی تو دنیا میں بھی خوش ہوگے اور پھر تمہیں کسی کی طرف نگاہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. آپ سوچیں کہاں دولت اور دنیا کا ذکر, زہرت الحیات دنیا, اور کہاں نماز اور صبر کا. تو کیا کرو, نماز اور صبر سے دل لگاؤ. لا نسألوک رزقا, ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, نحنو نرزق, رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے کیا بتا رہے ہیں کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ خود بھی نماز پڑھے, گھر والوں کو بھی نماز کی تلقین کرے. یہی وجہ ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں, والدین, جو گھر والے, ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو, گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. تو مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ بچوں کو نماز کی دعوت دیں, کہ بچہ, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز ادا کرنے کا کہو, اور اگر 10 سال کا ہونے پر بھی اسے نماز کی عادت نہ پڑے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ. یہ ابو داؤد کی روایت ہے, ہے نا. یہ رزق کا کیا مطلب ہے کہ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے, رزق تو ہم انہیں دے رہے ہیں. والعاقبت للتقوی, اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. تو اس سے دراصل مراد یہ ہے, اس سے دراصل مراد یہ ہے کہ عرب میں یہ دستور تھا کہ مالک اپنے غلاموں کی کمائی کھاتے تھے, ان غلاموں سے کمائی کرواتے تھے, یا پھر وہ خود حاصل کرتے, اس میں سے کچھ خود لیتے, کچھ غلاموں کو دیتے تھے. ایک مقرر رقم تھی کہ غلاموں کو کما کر ان کو دینی ہوتی تھی. تو اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے کچھ رزق تھوڑی مانگ رہے ہیں, تم سب میرے بندے اور غلام ہو, ہم تمہیں دیتے ہیں, ہمارا ذمہ ہے کہ ہم تمہیں دیں, تو تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ہماری فرما برداری کرتے رہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہماری عبادت کرو گے تو تمہاری جو قسمت کا رزق ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. نرزق, تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلامی نظام میں خلیفہ اور حکمران اسلامی کنبے کا قیم ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری ایسے محسوس کی, کہتے تھے, اعلان کرتے تھے کہ اگر میری حکومت میں کوئی بھوکا سو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا. اگر کوئی کتا ہی بھوکا دریائے نیل فرات کے کنارے کوئی مر جائے تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ وہ بھوکا کیوں مرا تھا. تو کیا بات پتا چلی کہ اصل بات یہ ہے کہ نرزق, ہم رزق دیں گے, تو مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ رزق دے رہا ہے, اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسلامی لیڈر ہے, جو اسلامی خلیفہ ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے لیے جو ہے وہ معاش کے مواقع فراہم کیے جائیں اور اس کی معاشی ضروریات کے لیے جو ہیں وہ سہولتیں فراہم کی جائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس ذمہ داری کو محسوس کرتے تھے اور پھر اپنی عوام جو تھے اس کی اس ضرورت کو جو تھے وہ پورا کرتے تھے. تو یہاں پہ بھی اصل بات کیا ہے کہ میری بندگی, میری عبادت, حلال رزق, نماز, صبر, اصل چیز سیرت اور کردار ہے. تم اس پہ توجہ دو, باقی سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساتھ ساتھ تمہارے مسائل اور حالات جو ہے ان کو اللہ حل کرے گا. گویا کہ جو تمہاری قسمت کا رزق ہے نا وہ تمہیں ملے گا, گھبراؤ نہیں. والعاقبت للتقوی, اور اس انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے. اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جو یہ نماز پڑھنے کے لیے اور صبر کرنے کے لیے تمہیں کہہ رہا ہوں اس کا یہ نہیں مطلب کہ مجھے کوئی فائدہ ہے بلکہ تمہارا ہی انجام اچھا ہوگا. متقی جو ہیں وہی جو ہیں وہ اصل میں کامیاب ہوں گے, ہے نا؟ تو کامیابی کس کے لیے؟ والعاقبت للتقوی. وقالوا لولا یاتینا بآیات من ربی. وہ کہتے ہیں یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا. اولم تاتہم تاتہم بینت ما فی الصحف الاولی. اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ معجزہ مانگتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جیسے پچھلے پیغمبروں کے پاس معجزے تھے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ اونٹنی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دیکھیں کتنے واضح حسی معجزات تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر یہ سچا رسول ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی آیا, کوئی واضح معجزہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس لمتا آتے ہم, کیا ان کے پاس نہیں آئے بینت ما فی الصحف الاولی, اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا مجموعہ, اس کی بینات تو آگئی ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا واضح بیان قرآن کی شکل میں آ گیا نا, ہے نا؟ تو یہ کوئی کم معجزہ ہے کہ ایک امی نے وہ کتاب پیش کی جس میں شروع سے اب تک کی تمام کتب آسمانی کے مضامین کا جو ہے وہ اتر نکال کر رکھ دیا گیا, سب کو جمع کر دیا گیا. شہر نشین بدو جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى. اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور اگر ہم انہیں ہلاک کر دیتے بے عذاب من قبل ہی, اس سے پیشتر عذاب میں ہم ہلاک کر دیتے, لقالو تو وہ یہ کہہ سکتے تھے ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا, کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا. فنتبیع آیاتک من قبلی, کہ ہم جو ہے تیری آیات کی پیروی اختیار کرتے, تیری آیات کی پہلے سے ہی پیروی کرتے. من قبل ان نزل ونخزا, اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں. نزل بھی ذلیل کے لیے, ونخزا بھی ایسا عذاب جس سے دوسرے دیکھ کر عبرت حاصل کریں. تو یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ حجت جو ہے وہ تمام کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالی جو ہے وہ کسی بھی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجتا جو ان کو آ کے تنبیہات کرتا, ان کو سمجھاتا, تو لوگ کہتے کہ عذاب سے پہلے تو نے ہمیں کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و خوار ہونے سے بچ جاتے اور ہم تیری آیات پہ عمل کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پہلی صحیفے کتابیں جو بھیجی گئی تھیں تو ان کو بھیجنے کا مقصد کافروں کا اعتراض دور کرنا تھا, تاکہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں, تاکہ لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کریں اور رسوا نہ ہوں. قل کل متربص فتربصوا, پھر فرمایا اچھا اب منتظر رہو, ان قریب جو ہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہوگا؟ فستعلمون من اصحاب الصراط صراط السوی ومن اهتدى, کہ کون سی دراہ پہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں پر جو ہے اصل بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ کل کل متربص فتربص, ان سے کہو کہ ہر انجام کار کے, ہر شخص جو ہے انجام کار کے انتظار میں. تو اہل مکہ جو تھے وہ یہ دیکھتے تھے, دیکھتے ہیں کس کروٹ بیٹھتا ہے, دیکھتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے یا شکست. تو انتظار کر رہے تھے کہ جس کروٹ اونٹ بیٹھے گا وہی ہم عمل کر لیں گے, جو کامیاب ہوں گے انہیں کا ہم ساتھ دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ ہر انجام کار کے انتظار میں ہے. گویا کہ ایک وارننگ دی گئی کہ ان سے کہہ دو کہ اب فیصلہ کن مرحلہ سامنے ہے, دونوں پارٹیاں انتظار میں ہیں کہ کس کشمکش کا آخری انجام کیا ہوتا ہے. چند دنوں میں پتا چل جائے گا کہ صراط السوی, سوی کا مطلب کیا سیدھی اور ہموار راہ, کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہی پر ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى, فوراً قریب پتا چل جائے گا کہ کون سی راہ پر چلنے والا ہے اور کون جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہے. تو اس سے جو بات پتا چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان صبر کرتا ہے, جب وہ اللہ کی بندگی کرتا ہے, تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی دے دیتا ہے. اور دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے کہ کون میرے راستے پر چلنے والا ہے اور کون میرے راستے کے خلاف چلنے والا ہے. تو آج کی آیات کا بھی نچوڑ کیا ہے, آنکھوں کو کھولیں, دل کو کھولیں, کانوں کو کھولیں اور پیغمبر کی بات مانیں اور اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے سانچے میں جو ہیں وہ ڈھال لیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.